السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 24ویں پارے میں مجموعی طور پر 3 صورتیں ہیں، ایک صورت مکمل ہے اور 2 جزوی ہیں. سورۃ الزمر اس میں مجموعی طور پر 75 آیات ہیں، 32 آیات 23ویں پارے میں ہیں اور بقیہ آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے 24ویں پارے میں ہیں. سورہ مومن پوری مکمل سورت 85 آیات، وہ 24ویں پارے میں ہیں. پھر اس کے بعد سورہ حمیم سجدہ، اس میں مجموعی طور پر 54 آیات ہیں، ان میں سے 46 آیات وہ 24ویں پارے میں ہیں اور باقی آیات 8 آیات وہ 25ویں پارے میں ہیں. سورہ زمر کے مجموعی طور پر 8 رکوع ہیں، 3 رکوع مکمل 23ویں پارے میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ سورۃ الزمر کے 4th رکوع سے 24ویں پارہ شروع ہوتا ہے، وہیں سے ہمارے آج مضمون کا آغاز ہوگا. آیات 32 سے 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کردار اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا. ایک کردار وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے، مراد یہ کہ شرک کرتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے. مزید اس کا جرم یہ کہ جب اس کے سامنے توحید کی دعوت آتی ہے، حق کی دعوت آتی ہے، سچ کی دعوت آتی ہے، وہ اس کو جھٹلاتا ہے. یہ ہے پہلا کردار. فرمایا کہ اس کردار کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا کردار وہ ہے کہ جو سچ بولنے والا ہے اور جب سچ سامنے آئے تو نہ صرف اس کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے. جس کی ہماری سمت میں کامل ترین مثال ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق سچے انسان، پہلے بھی سچے تھے، جیسے اللہ کے رسول نے دعوت رکھی ذرا سا بھی توقف نہیں کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. پہلے دن سے جو ساتھ دیا ہے تو آخر تک بھرپور ساتھ نبھایا ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جو بڑا نازک وقت تھا اور بڑے بڑے فتنے اٹھے تھے، ان فتنوں کا مقابلہ کر کے اور اسلام کی حفاظت کی. یہ وہ کردار ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں گے وہ نعمت اللہ ان کو عطا فرمائے گا. ان کے عام گناہ تو کیا، یہاں پر فرمایا لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، جو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو نیکیاں کی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ شاندار بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 36 سے 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ الیس اللہ بکافی نبدا، کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اس کے خزانے محدود ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے علاوہ دوسرے دروں پر بھی جا کے سر جھکاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تمہارے لیے کافی ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ اس سے جتنا مانگو اتنا وہ خوش ہوتی، تو کیوں پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوسری ہستیوں سے امیدیں لگاتے ہو اور ان سے ڈرتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو؟ بڑا پیارا شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا رحمت اللہ علیہ، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، حسبن اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی توحید کی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے، جس کی گمراہی کی اللہ توثیق کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر گمراہی سے اللہ محفوظ فرمائے. آیات 38 سے 40 میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جو خود ساختہ لوگوں کے معبود ہیں، من گھڑت معبود ہیں، وہ بے اختیار اور لاچار ہیں. پوچھا گیا کہ بتاؤ آسمان زمین کس نے بنائے، تو مشرک بھی مانتے تھے کہ آسمان زمین اللہ نے بنائے، اور مقامات پر آتا ہے کہ بتاؤ کون ان آسمان اور زمین کی تمام ضروریات اور اس کے پورے انظام کو کنٹرول کر رہا ہے، تو مجبور تھے، مانتے تھے کہ اللہ کر رہا ہے. تو پھر کیا جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا؟ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی تکلیف دے، کوئی اور ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے؟ اور اگر اللہ تعالی ہمارے لیے کسی رحمت کا فیصلہ کرے تو کوئی اور ہے جو اس کی رحمت میں رکاوٹ بن سکے؟ تو یہ کہلاتے ہیں سرچنگ کوسچنز. یہ سوالات لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کو لاجواب کر دیتے ہیں، وہ حق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ ساری کی ساری خوبیاں صرف اللہ کی ہیں کہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی کائنات چلا رہا ہے اور اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کا معبود کوئی جواز نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری بتائی گئی، اور یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر دائی کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری صرف حق کو پہنچانا ہے، حق کو منوانا نہیں. فرمایا کہ نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے بالکل حق کے ساتھ، اور آپ کی ذمہ داری اس کو لوگوں تک پہنچا دے، جو اس کتاب کو سن کر ہدایت پر آ گیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر کوئی اس ہدایت کو سننے کے باوجود گمراہ رہا تو اے نبی آپ ان پر ذمہ دار نہیں. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر اس بات کو سامنے نہ رکھا جائے تو آدمی ٹھوکرے کھا جاتا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے معاشرے میں کیا کریں، بس لوگ قریب نہیں آ رہے، بات سن نہیں رہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اب بیٹھتے ہیں غور کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے. اصل میں آپ کی گفتگو میں سختی بہت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں، لہذا ایسی باتیں مت بیان کرو کہ جن میں سختی ہو، ایسی باتیں مت بیان کرو کہ جن پر آج کل عمل کرنے میں ذرا دشواری ہے. پردے کی باتیں کرو گے تو خواتین ناراض ہوں گی، اور زیادہ سود والی حدیثیں سناؤ گے تو بغیر سود کے تو کاروبار بہت مشکل ہو گیا، تو پھر ایسے لوگوں کو آئینہ نظر آتا ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. جہاد کی باتیں کرو گے تو حکومت بھی ناراض ہوتی ہے، امریکہ بہادر بھی ناراض ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپاؤ اور ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے عوام میں ایک پذیرائی ہو. تو بعض اوقات غیر سنجیدہ قسم کے کام دینی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کیوں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہمارے قریب آ جائیں. تو لوگ قریب لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ کا ذمہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ پورے کا پورا حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. بھائی ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہیں مانو، لیکن میں تمہاری وجہ سے نہ کسی چیز کو چھپاؤں گا اور نہ میں کوئی حق میں تبدیلی کروں گا. سورۃ الکہف کے الفاظ ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ. اے نبی اعلان کر دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا نہیں مان لے. بکل الحق کو میرے رب کے کون، کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس نے انکار کرنا انکار کرے، جس نے ماننا مان لے. آگے بتا دیا کہ انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور جو مانیں گے ان کے لیے جنت کی لازوال اور ابدی نعمت ہیں. آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو رات کو موت دے دیتا، اللہ یتوفل انفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی نفسوں کو موت دیتا ہے اور ابھی جس کی موت طے نہیں ہوتی اس کو نیند میں موت دے دیتا ہے. نیند بھی ایک موت کی صورت ہے. اس لیے آپ رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں کہ بیس میں کا اللہما اموت و آہیا، یا اللہما بیس میں کا اموت و آہیا، دونوں الفاظ مسنون ہیں. اے اللہ میں تیرے نام سے اس وقت مر رہا ہوں، عارضی ایک موت ہے، اور میں تیرے نام سے ہی دوبارہ زندہ ہوں گا، دوبارہ بیدار ہو جاؤں گا اور جاؤں گا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس کو موت دے دے اور جب چاہے جس کو ابھی زندگی کے لیے مزید مہلت دے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا آئی ہے رات کو سونے کے حوالے سے، جو کہ اس آیت سے بڑی مطابقت رکھتی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سے. الفاظ اس دعا کے یہ ہیں کہ بے اسم کا ربی وذات و جنبی، اے میرے رب میں تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر پر لگا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں. وبے کا عرفو ہو، اور میں تیرے نام کے ساتھ اس پہلو کو دوبارہ اس بستر سے اٹھاؤں گا، صبح میں تیرے نام کے ساتھ دوبارہ اٹھوں گا. اب بڑے پیارے الفاظ ہیں، ان امسکتا نفسی فرہمہا، اگر تو نے اس نیند کے دوران میری جان کو روک لیا، میری موت کا فیصلہ کر دیا، مجھے دوبارہ صبح اٹھنا نصیب نہ ہوا، فرہمہا تو اے اللہ تو اس پر رحم فرمائیے، میری جان پر رحم فرمائیے اور میرا اچھا انجام کر دیجو. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو دوبارہ بھیج دیا، مجھے دوبارہ زندگی دے دی. صبح اٹھ کے آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی، کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، احیانی بعد ما ماتنی، اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور بالآخر اسی کی طرف بھی اٹھنا ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، تو اگر تو نے اس جان کو دوبارہ بھیج دیا، فَحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کیجیے تمام فتنوں سے، تمام شرور سے، تمام گناہوں سے اس کی حفاظت کیجیے. بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، جیسے کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اسی طرح میری بھی حفاظت کیجیے، تاکہ میں کسی فتنے میں، کسی گمراہی میں، کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی اور اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے کیسے حکمت کے موتی ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے عطا ہوئے ہیں. آیات 43 تا 44 میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے اختیار کیے، یہ کہتے ہیں کہ ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارش کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو اللہ کے ہاں جا کے بخشوا دیں گے. فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں، اس کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. کل للہ شفاعت جمیعا، وہی فیصلہ کرے گا کہ سفارش کس نے کرنی ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ سفارش کس کے حق میں ہونی ہے. اس نے کوئی لسٹ نہیں دی کہ اگر تم ان بزرگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لو اور ان کے نام کے عرس مناؤ، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، تو وہ تمہاری سفارشیں کرا دیں. یہ تمہارے سارے اپنے خود ساختہ تصورات ہیں. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو تو ضرور یہ اعزاز دے گا، وہ اللہ نے اعزاز ان کو دے دیا، باقی امتیوں میں سے اعزاز کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ممکن ہے کوئی ایسا درویش ہو کہ جس کا نام بھی ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے عمل، اس کے خلوص، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے اس کا بڑا اونچا مقام، اور ہم اس کو جانتے تک نہ ہوں. اور ممکن ہے کہ ہم کسی بزرگ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوں، ان کا نام ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اعزاز نہ دے، اللہ کا پورا اختیار. آیات 45 سے 46 میں یہ بات بیان کی گئی کہ اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک معبود اللہ ہے، ایک خود ساختہ معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ شریعت بھی دے رکھی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، اس کی عبادت کرنی ہوگی، اس کی غلامی کرنی ہوگی. اور اللہ کے سوا جس کو معبود بنایا ہے، کیا اس نے بھی کوئی شریعت دی ہے؟ ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین. اگلے پارے میں پڑھیں گے 25ویں پارے میں سورہ شورا میں کیا کہ ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین کو شریعت دی ہے, ان کے ساتھ سارا تعلق خود غرضانہ ہے. اللہ تعالیٰ کو معبود مانا ہے تو اب کچھ محنت کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, شریعت پر عمل کرنا پڑے گا, ایک قید کی زندگی بسر کرنی پڑے گی. اللہ کے سوا جس کو معبود مانا ہے اس نے کوئی شریعت دی نہیں, کوئی عمل کا تقاضا ہی نہیں. بلکہ ہوتا کیا ہے, سال کے سال ان کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے, خود بھی کھاتے پیتے دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہیں, اور ان سے توقع ہے کہ سارا سال غلط کام کرو, حرام خوریاں کرو, ملاوٹ کرو, اور یہ قیامت کے دن ہم ملاوٹ کرنے والوں کو, حرام خوروں کو, دوسروں کا غصب کرنے والوں کو, دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والوں کو یہ اللہ کے ہم بخشوا کے لے جائیں گے. تو یہ سارے کا سارا, تو فرمایا کہ جو لوگ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹے سارے لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہم بخشوا کے نکل جائیں. فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خالص توحید کے ساتھ تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ بڑے بجھے بجھے سے رہتے ہیں, اور جب اللہ کے ساتھ وہ دوسرے معبودوں کا ذکر بھی کرنا شروع کر دیا جائے, کوئی ان کی بھی فضیلت ہے, ان کی بھی کرامات بیان کرنے دی جائیں, تو فرمایا کہ پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر ان کو مزہ آ جاتا ہے. آیات 47-48 میں فرمایا کہ روز قیامت کوئی فدیہ نہ بچا سکے گا. یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا اور ظلم کیا ہے اگر ان کو زمین کی ساری دولت دے دی جائے بلکہ مزید اتنی اور بھی دے دی جائے, وہ یہ ساری دولت دے کر اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے بچانا چاہیں گے, لیکن اس روز کوئی فدیہ, کوئی جرمانہ, کوئی تاوان قبول نہیں کیا جائے گا. ان کی تمام حرکتیں ان کے سامنے آ جائیں گی, بیلنس شیٹ آ جائے گی, یہ تمہاری نیکیاں, یہ تمہاری برائیاں, اور کوئی چیز انہیں فائدہ نہیں دے سکے گی. آیات 49-52 کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرتا ہے لیکن اکثر بندے ناشکری کرتے ہیں. جب نعمت ملتی ہے, جب تکلیف آتی ہے, اللہ کو رو رو کے پکارتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو, مصیبت کو دور کر دیتا تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کسی اور کو کریڈٹ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا, فلاں مزار پر گئے تھے وہاں منت مانی تھی, بابا کی نظر کرم ہو گئی, یا فلاں صاحب نے ٹیلی فون کیا انہوں نے ڈانٹا, یہ ہوا وہ ہوا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. بلا شبہ اسباب کی اہمیت ہے لیکن کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دنیا میں کسی نے نیکی کی ہے تو آپ ضرور اس کا شکریہ ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی نہیں کرتا. لیکن تکلیف دور اللہ نے کی ہے, اگر اللہ نہ چاہتا تو کسی کا ٹیلی فون, کسی کی ہمدردی کچھ ہمارے کام نہیں آ سکتی. فرمایا ماضی میں بھی اسی طرح لوگوں نے کیا ہے, اللہ نے تکلیف دور کی, انہوں نے کہا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا, میں نے یوں کیا, میں نے ایسے خط لکھا, میں نے اس سے رابطہ کیا, میں نے یوں اپنا کیس پٹ اپ کیا, یوں کیا یوں کیا, جس کی وجہ سے میں مشکل سے نکل آیا. تو فرمایا کہ ماضی میں بھی یہ ناشکری لوگوں نے کی ہے, اور جو حرکت کی ان کو اس کی سزا ملی, اگر تم بھی کرو گے تمہیں بھی سزا ملے گی. اس کے بعد آیت نمبر 53, یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت, قل اے نبی فرما دیجئے, یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا, وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا. سورہ نساء میں تو دو انتہائیں بیان ہوئی, آیت نمبر 17 اور 18, جس نے گناہوں پر فوری توبہ کی بشارت ہے کہ اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. دوسری انتہا ہے کہ جس نے اس وقت توبہ کی جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا, عذاب کے آثار سامنے آ گئے, فرمایا اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. یہاں درمیان کی ایک شکل ہے, فوری توبہ نہیں کی, گناہوں پر گناہ کرتے رہے اور اپنے اوپر زیادتی کر لی, لیکن اگر موت کا فرشتہ اور عذاب کے آثار آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا. علامہ اقبال نے جوانی کے دور میں ایک شعر کہا تھا جس پر حضرت داغ نے بھی بڑی ان کی تحسین کی تھی، کہ یہ عمر اور یہ شعر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، پشمانی سے ندامت سے جو آنسو میری آنکھوں سے بہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کو موتیوں کا درجہ دیا اور قبول کر لیا. تو اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں نکلے، اپنے گناہوں کے اوپر روتے ہوئے نکلے ندامت سے، اللہ کو بہت پسند ہے. ایک خون کا وہ قطرہ کہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک آنسو کا وہ قطرہ جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں اللہ سے خشیت میں ڈرتے ہوئے، اور یہ اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے جاری ہو جائے. ہاں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہیں. آیات 54-55 میں اللہ نے ہمیں متوجہ کیا، فرمایا کہ دیکھو عذاب آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرو، ایسا نہ ہو یاتیکم العذاب وانتم لا تشعرون، تم پر عذاب آ جائے تمہیں پتہ تک نہ ہو. اب توبہ سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، گناہوں پر واقع ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو، اللہ سے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کیا جائے. نمبر تین، گناہوں کو بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ تسبیح بھی چل رہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اور گناہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اسی کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار بھی کر رہے ہیں، یہ تو نہیں. نمبر چار، اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے. نمبر پانچ، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی حاصل کی جائے. کسی کو مارا ہے تو جا کے آ تو اس سے کہے کہ تم بھی مجھے مار لو اور یا مجھے معاف کر دو. کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کے اس سے معافی مانگی جائے. نمبر چھ، آئندہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی جائے. یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے. اگر توبہ سے انسان بدل گیا گویا اس کی توبہ واقعی سچی ہے، قبول ہو گئی. نمبر سات، اللہ کے احکامات پر انتہائی خوبصورتی اور ذوق و شوق سے عمل کی کوشش کی جائے. الفاظ اس آیت میں یہ ہیں کہ وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ایک ہوتا ہے رخصت کے درجے پر عمل کرنا، میں ٹوٹل پورا کر دیا. ایک یہ ہے کہ نہیں، اب خوبصورتی کے ساتھ عمل کیا جائے. ایک یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لی عصر کی، بس جلدی جلدی وضو کیا، پہنچے توجہ کہیں اور پوری پڑھ لی. ایک یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کر کے اپنے بال وغیرہ سنوار کر اپنا لباس درست کر کے مسجد میں جا کر پہلے سے پہنچ گئے، تکبیر اولا سے نماز پڑھی، نماز کے دوران بھی اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کام خوبصورتی کے ساتھ، اور ایک کام ہے نپٹا دینا. اللہ تعالی ہمیں ان شرائط کے ساتھ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آیات 56-59 میں توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت کا بیان ہے. فرمایا کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جب ان پر اچانک عذاب آتا ہے یا ان کی موت آتی ہے، اب اس وقت وہ حسرت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہائے ما فرط فی، یا حسرت اعلی ما فرط فی جنب اللہ، حسرت ہے جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں، اور میں نے کبھی بھی توبہ کی دعوت کو سیریسلی نہیں لیا. بھائی ان کو من الساخرین، میں تو اسے مذاق ہی سمجھتا رہا، سجدہ کبھی میں نے لیا ہی نہیں. یا حسرت کرے کہ کاش اگر مجھے ہدایت ہو جاتی تو میں متقی ہو جاتا. یا پھر وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ مہلت مل جائے، اب میں محسن بن جاؤں گا. میں لاقون انا من المحسنین، محسن اللہ کی قربت کا اعلیٰ درجہ. حدیث جبریل میں پہلا درجہ اسلام، اوپر کا درجہ ایمان، سب سے اوپر کا درجہ احسان. تو مسلم، اس سے اوپر مومن، اس سے اوپر محسن. تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں تو محسن بن جاؤں گا، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ جائے تو لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. سورت منافقون کی آخری آیت ہے کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اسے مزید مہلت نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک انجام سے محفوظ فرمائے. آیات 60-61 میں روزے قیامت اچھے اور برے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کر کر کے خود بھی گناہ کرتے رہے، دوسروں کو بھی اس پر لگائے رکھا، وہ اللہ بڑا غفور ہے رحیم ہے، یہ مولوی خام پہ ڈراتے ہیں، اللہ بڑا نقطہ نواز ہے. فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ ہر طرح کے دکھ پریشانی اور عذاب سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت انہیں حاصل ہوگی، کوئی غم انہیں لاحق نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں یہی کردار عطا فرمائے. آیات 62-63 کا مضمون ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. آدمی چاہتا ہے میں توبہ کروں، شیطان ڈراتا ہے کہاں سے کھاؤ گے، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، غلط کام کر رہے ہو، ساتھ دوسرا پارٹنر بھی ہے، وہ کہے گا مجھے بیچ میں پھنسا کر تم آگے بھاگ رہے ہو، نہیں جانے دوں گا میں، اور اتنے خرچے ہیں گھر کے کہاں سے پورے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں کے اوپر اڑا رہتا ہے. فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جو خالق ہے اس کی ذمہ داری ہے تمہاری ضروریات پوری کرنا، اس میں بھروسہ تو کرو. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بھروسہ کرو اس پر، اللہ مدد کرے گا. آیات 64-66 میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی ہے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انعام میں، سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے، اور سورہ زمر میں بھی آج آ رہا ہے، آگے چل کے سورہ مومن میں بھی آج ہم اس کو پڑھیں گے. سردارا نے قریش مکی دور کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے کہ بہت ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، مانتے ہیں کہ آپ واقعی اپنے مشن پر بڑے ڈٹ جانے والے، ہم نے مار پیٹ کی، تشدد کیا، آپ کو شیب ابی طالب میں قید کیا، ہم آپ کو ہلانے سکے، ہم نے آپ کو لالچ دی، بادشاہ بنا لیتے ہیں، دولت کے ڈھیر قدموں میں لگا دیتے ہیں، آپ نے کسی لالچ میں بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اب کب تک ہم اس طرح لڑتے رہیں گے؟ تو خدا کے لیے اس انتشار کو ختم کیجئے، ہمارا سکون مکے والوں کا برباد ہو گیا ہے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے ہماری بات مانیں. یہ وہ انداز ہوتا ہے جو بڑوں بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا اور آدمی سودے بازی میں آ جاتا ہے، کچھ باتیں ہماری مانیے، کچھ آپ کی مانتا. اب اس میں آدمی سوچتا ہے یہ کچھ میرے اب تو ماننا ہے، پہلے تو مجھے میرے کام سے بالکل ہٹا رہے تھے، اب یہ برابری کی بنیاد پر مجھے ایک حیثیت دے کر مجھ سے ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر اے نبی اللہ نے آپ کو سہارا نہ دیا ہوتا، لقد کتا ترکنو الیہم شیئن قلیلا، آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائے ہو چلے تھے، معاملہ ایسا نازک ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا. یہاں پر بڑے زوردار انداز سے اس گیو اینڈ ٹیک کی پیشکش کو، اس ڈیل کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. کل افا غیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ پٹی پڑھا رہے ہو، تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ان کی پیشکش کیا تھی کہ ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہمارے ساتھ مل کر، پھر ہم ایک سال تک صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو نہیں پکاریں گے، ایک سال آپ ہماری بات مانیں، ایک سال ہم آپ کی بات مانیں گے. فرمایا کیا جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں؟ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کو کھڑے رہنے کے لیے کچھ سچ کا سہارا چاہیے ہوتا، حق کو کسی باطل کی ضرورت نہیں اپنے وجود کے لیے، حق خالص ہوتا، نور اکیلا ہوتا ہے اور ظلمت اس کے کئی شیڈ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں لفظ نور ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے، اور ظلمات آیا ہے، ظلمت ان کی جمع آئی، کہیں پر 10% حق ہوگا اور 90% باطل ہوگا، ایک شیڈ یہ ہے اندھیرے کا، کہیں پر 20% حق ہوگا اور 80% باطل ہوگا، اس کے کئی شیڈ ہوں گے، حق ایک ہی ہوتا ہے. تو حق کو سہارے کی ضرورت نہیں، باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت نیا نئے حق کو باطل نہ کر قبول. مشرقین کو آگے آگاہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے نبی کی طرف یہ بات وہی کی ہے، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا، ان کی بات مان لی، آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. نبی کے لیے شرک کا امکان ہی نہیں، کس کو سنایا جا رہا ہے؟ ان کو جو پیشکش کر رہے تھے نبی کو شرک کی طرف آنے کی اور باطل کے ساتھ سمجھوتے کی. فرمایا کوئی امکان نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہاری اس ڈیل کو قبول کر. آیات 67 تا 70 میں قیامت کے مناظر بیان ہوئے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ تمہارے سامنے اس طرح ظاہر ہوگی, تم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی. والارض جميعا قبضته يوم القيامه اور والسماوات مطويات بيمينه, تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے اللہ, بلا شبہ ہم اللہ کی بڑائی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. نمبر دو, روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جملہ مخلوقات موت سے دوچار ہو جائیں گی سوائے ان کے جن کو اللہ زندہ رکھے. وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ قرض اٹھائے ہوئے ہیں جن کی تعداد 8 ہے, بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے, باقی سب پہ اللہ ایک موت طاری کرے گا. نمبر تین, جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. نمبر چار, اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ قصہ زمین بسر زمین طے کر دیا جائے, زمین پر جو کام ہوئے ہیں اس کا فیصلہ یہیں پر ہو جائے. اور بڑی پیاری آیت ہے یہ, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, سورہ فجر میں آتا ہے, اے نبی آپ کا رب فرشتے زمین پر آئیں گے. اور یہ آتا ہے کہ زمین جگمگا رہی ہوگی اپنے رب کے نور سے. نمبر پانچ, تمام انسانوں کو کے ہاتھوں میں نام اعمال دے دیے جائیں گے. نمبر چھ, انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی دینے کے لیے لائے جائیں گے. وہ بتائیں گے, نبی بتائیں گے, اللہ ان تک ہم نے آپ کا دین پہنچا دیا تھا, عمل کیا کہ نہیں کیا, ان سے پوچھ لیں. اسی طرح سے اور جو بھی گواہ ہیں, زمین بول اٹھے گی کہ میرے سینے پر کس نے کیا 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 گیا ہے. انسان کی آج ہم پڑھ لیں گے, انسان کی آنکھیں, انسان کے کان, انسان کی کھالیں, اس کے بارے میں گواہی دیں گی کس نے کیا کیا کام کی. نمبر سات, ہر انسان کے انجام کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آج نمبر 71 تا 72 میں کافروں کی جہنم کی طرف روانگی کا منظر کھینچا گیا. کافروں کو گروہوں کی شکل میں, ٹکڑیوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جہنم پر پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے, جیسے قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں, دروازے کھول کر ان کو داخل کیا جائے گا. داخل ہونے سے پہلے ان سے سوال کریں گے جنت پر معمور فرشتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو کہ تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سناتے ہیں اور تمہیں اس دن کے انجام سے خبردار کرتے. وہ کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی, ان کی باتوں کا انکار کیا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لعنت میں, اس عذاب میں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آیات 73 تا 74 میں متقیوں کی جنت کی طرف آمد کا ذکر ہے. متقی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لائے جائیں گے. فرق یہ ہے کہ جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا, جیسے کسی کا استقبال کرنا ہوتا ہے مہمانوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور جنت پر معمول فرشتے مبارکباد دیں گے جنتیوں کو, تب تم ویل ڈن, تم نے زبردست کام کیا, پت گلوحا خالدین, داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا, ہم جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں. آگے فرمایا فنعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا خوب بدلہ ہے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں, اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے. اللہ ہمیں کوشش پہم کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہر سستی سے محفوظ فرمائے, اللہ مستقل اپنے دین کی خدمت, اپنے قرآن کی خدمت میں لگائے رکھے. بڑی پیاری دعا آگے نقل کی گئی ہے, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین, ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اے اللہ جو زبردست ہے, جو بخشنے والا ہے, اور جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. آخری آیت ہے سورہ زمر کی آیت 75, جس میں فرشتوں کے درمیان اختلافات کے فیصلے کا ذکر. فرشتے بے اختیار مخلوق ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, لیکن باشعور مخلوق ہے, روبوٹ نہیں ہے کہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو اور کوئی پروگرام اللہ نے فیڈ کر دیا ہو کہ بس تم نے میرا یہ کہنا ماننا ہے. سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حکمتوں کے حوالے سے ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. سورہ سواد میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ 23ویں پارے میں کہ ماں کان علی من علم بالملا الاعلی اذ یختصمون, جب ملا اعلی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ جھگڑتے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا اختلاف ہوتا ہے. دیکھیے, ملا اعلی آپس میں بحث کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے حکم کی یہ حکمت ہے, دوسرا کہتا ہے یہ حکمت ہے. اب جب انسانوں کا فیصلہ ہو گیا, کافر جہنم میں چلے گئے, متقی جنت میں چلے گئے, اب یہ آخری منظر بیان ہو رہا ہے جبکہ فرشتوں کے درمیان بھی اختلافات کا فیصلہ ہوگا. اس آخری آیت میں فرمایا کہ تم دیکھو کہ فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں, اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ کہ تمہارے درمیان جو اختلاف تھا اس میں اصل بات یہ تھی, اصل میرے حکم کی حکمت یہ تھی, اور پھر سب مل کر کہیں گے وقیل الحمدللہ رب العالمین, سب مل کر کہیں گے کہ کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. اس کے بعد سورہ مومن, اس سورت میں خاص بات یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کی جائے, صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور سے مت دعا کرو. فد اللہ مخلصین علی الدین, یہ الفاظ اس سورت میں بار بار آتے ہیں, اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مانے تم بھی اللہ کی مانو, یہ اس سورت کا خاص مضمون ہے. آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیات 1-6 میں عظمت و جلال باری تعالیٰ کا بیان ہے, بڑی پرشکوہ تمہید ہے. آیات 7-9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا کا ذکر ہے, اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. نمبر 3 آیات 10-22 میں مضامین عبرت و معزت ہیں, کچھ آخرت کے نقش بیان ہوئے ہیں, کچھ سابقہ قوموں کی جو شرارتیں ہیں ان کا بیان ہوا ہے. آیات 23-46 میں آل فرعون کی سرکشی اور ان کے انجام کی داستان ہے. آیات 47-50 میں اہل جہنم کی فریاد کا ذکر ہے, اور پھر آیات 51-85 میں اللہ کے کئی احسانات بیان ہوئے اور بندوں کی ناشکری کا تذکرہ ہوا. اب آیات 1-3, ان آیات میں جیسے کہ سورت کا مضمون ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگو, تو ان آیات میں اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگو کیوں, اس کی وجہ ہے. نمبر 1, اللہ ہی زبردست ہے اور ہر دعا پوری کر سکتا, اور کوئی ہستی زبردست نہیں, ہر ہستی کمزور ہے, لاچار ہے, اس کی لمیٹیشنز ہیں, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زبردست ہے, عزیز ہے. نمبر 3, اللہ سب کچھ جاننے والا, اللہ ہی علیم ہے, اسے پتا ہے کہ کس انسان کی کیا پریشانی ہے اور وہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی, عزیز بھی ہے, نمبر 2 علیم بھی ہے. نمبر 3, اللہ شدید عذاب دینے والا ہے, یعنی مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے ظالموں کو عبرت بنا دیتا ہے, ظالموں کو عبرتناک سزا دے دیتا تاکہ دوسرے پھر اس طرح کی حرکت کرنے سے باز رہیں. نمبر 4, بڑی وسعت والا, ذی الطول, جو چاہے سو دے سکتا ہے, بلا شبہ مذکورہ بالا صفات معبود حقیقی اللہ کی ہیں اور اس کے سامنے ہی ہم نے حاضر بھی ہونا ہے, لہذا یہی دانش بندی ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے. آیات 4-6 میں کافروں کے برے انجام کا ذکر ہے, فرمایا کہ سابقہ قوموں نے بھی اکثر و بیشتر اپنے رسولوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آج مکے والے کر رہے ہیں, خاص طور پر ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا, ان کے ساتھ اور بعد والے رسولوں کے ساتھ قوموں نے ان کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کی, لیا خضو, ان کو پکڑنے کی کوشش کی, حق کو ناکام کرنے کی کوشش کی, باطل کو غالب کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر کیا ہوا, اللہ نے ان کو پکڑا, برا ان کا انجام ہوا. لہذا اگر اس امت میں سے بھی کوئی یہ حرکت کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی پھر وعید ہے, اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا, یہی دھمکی ہے اس کے لیے. آیات 7-9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا کا ذکر, بشارت دی گئی کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت بخشش بھی مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان میں سے جو بھی لوگ بھی ایمان لائے ہیں, وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں, اے اللہ تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان کو بھی اور ان کے اہل ایمان باپ دادا کو بھی، ان کی اہل ایمان اولادوں کو بھی، ان کی اہل ایمان بیویوں کو بھی جنت کی نعمت عطا فرما، انہیں ہر طرح کی سختیوں سے بچا لے، وقہم السیئات، اور فرمایا کہ جس کو اللہ تو نے اس روز سختیوں سے بچا لیا، شر سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اس کو تو نے شاندار کامیابی عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فرشتوں کی اس دعا کا مستحق بنائے اور اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں نے ایک مرتبہ یہ آیتیں سنی مسجد نبوی میں، بہت عرب عالم تھے، ان آیتوں کا درس دے رہے تھے، ایک عجیب انہوں نے سماع باندھ دیا اور لوگ انتہائی جو بھی سن رہے تھے سب کے ہاتھ میں مصحف تھے، قرآن کریم کے نسخوں سے پڑھ رہے تھے، اور ایک عجیب سرور محسوس ہوا. بلا شبہ بعض اوقات کو ایسی محفل ہوتی ہے، بیان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آیات 10-12 میں اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری کا ذکر ہے. اہل جہنم جنت میں اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ تم نے کتنی بے وقوفی کی، عارضی لذتوں کے لیے تم نے کتنی بڑی جہنم کا اپنے لیے سامان کر لیا. اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ آج تمہیں اپنے لیے بہت غصہ آ رہا، اپنے آپ کو کوس رہے ہو، اپنے آپ سے بیزار ہو. جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے، تو جو بیزاری مجھے ہوتی تھی وہ زیادہ تھی تمہاری اس بیزاری سے. وہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ اللہ تو نے ہم پر بہت احسانات کیے، تو نے پہلے ہماری روحوں کو بنایا، ان سے تو نے عہد الس لیا، اس کے بعد تو نے ہماری روحوں کو ایک موت دے دی، پھر تو نے ہماری روحوں کو زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر تو نے دوبارہ موت دے دی، پھر تو نے ہمیں اب دوبارہ قیامت میں اٹھایا، تو ہمیں دو موتیں دو زندگیاں دے چکا ہے. اے اللہ ایک مرتبہ اور موقع دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ گئے میری سنت نہیں ہے، دنیا میں ہر ایک کو میں نے ایک ہی مرتبہ بھیجنا ہے اور تم اس چانس کو مس کر چکے ہو، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے تلافی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ فرمائے کہ ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے. اللہ تعالیٰ اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کر کے جہنم سے بچنے کی اور جنت کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 13-15 میں حکم یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا کرو. فرمایا کہ کافروں کو کتنا برا لگے، فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ کافر تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے معبودوں کو بھی پکار دیا کرو، بولو نہیں صرف اللہ کو پکاریں گے، چاہے ان کافروں کو کتنا ہی برا لگے. البتہ یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین، تم بھی اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کرو تاکہ تم اللہ کی سنو تو اللہ بھی تمہاری سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے دو نعمتیں اتارتا ہے، ایک مادی اور ایک روحانی. آسمان سے بارش اتارتا ہے، تم دیکھتے ہو، بارش کے ذریعے سے زمین تمہارے لیے رحمت کے خزانے اگل دیتی ہے. جس اللہ نے بارش اتاری ہے اس اللہ نے وہی بھی اتاری ہے، وہ روحانی نعمت، وہ زیادہ بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنے بندوں پر، اور وہ بندے پھر تمہیں، وہ رسول تمہیں اس وحی کے ذریعے سے خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گے. تو کتنی بڑی رحمت ہے یہ وحی کہ جو ہماری اصل زندگی کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دے رہی ہے. اصل زندگی لامحدود زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس کے بعد آیات 16-17 میں روز قیامت اللہ کے سامنے حاضری کا بیان ہے. فرمایا یوم ہم بارزو، اس روز وہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ نگاہیں کیا خیانت کرتی ہیں، کب نگاہ غلط طرف چلی جاتی ہے، شاید کسی کو معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ سینوں میں کیا راز ہے، اوپر سے یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیا نیت ہے، لبادہ اس نے کون سا اوڑا ہوا ہے، حقیقت کیا، اللہ کو سب پتا ہے. اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب فرما آسان حساب. آیات 18-20 میں آخرت کا ہلا دینے والا منظر بیان ہوا. فرمایا کہ اس روز جب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے دل کی دھڑکن ایسی تیز ہوگی کہ دل ان کے اچھل اچھل کر اور حلق تک پہنچ رہے ہوں گے، لوگ خوف کے مارے لرز رہے ہوں گے، اس روز ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ اللہ کیونکہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے، اللہ حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے سوا جو دیگر معبود گھڑ لیے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کچھ کر سکیں گے، کسی کی سفارش اللہ کے یہاں کام نہیں دے گی، اس لیے کہ اللہ بذات خود سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سفارش تو آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ تھانے دار صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، باقی لڑکے تو گڑبڑ کر رہے تھے، یہ بچہ بہت شریف ہے، پولیس سب کو اٹھا کے لے آئی، آپ کے آدمی سب کو اٹھا کے لے آئے، اور تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی معزز آدمی آیا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، چلو اس کو چھوڑ دو۔ کیا کوئی اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں نے گڑبڑ کی ہے؟ یہ بندہ ایسا نہیں تھا، اللہ کو سب کچھ پتا، لہذا وہاں پر جو حساب ہوگا وہ بالکل صحیح صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آیات قصہ 22 میں تاریخ سے عبرت کا بیان ہے، دو آیتوں ماضی کی قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری توجہ کو مبذول کرایا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں اسی زمین پر بستی تھی، اسی زمین پر، لیکن وہ اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے، اللہ کی نافرمانیاں کی، آخرت کو بلا دیا۔ ذرا تاریخ میں دیکھو کیا انجام ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون۔ فرمایا کہ جب حد سے آگے بڑھ گئی، بار بار کی تنبیہات نبیوں کی، اس کا اثر نہیں لیا، تو بالآخر اللہ تعالی نے ان کی پکڑ کی۔ وما کان لہم من اللہ من وا، اور کوئی ان کو پھر اللہ کے سامنے بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 23 سے 25 میں آل فرعون کی سرکشی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، فرعون، اس کے سپہ سالار قارون، حامان اور بنی اسرائیلی کے ایک سردار، لیکن فرعون کے ایجنٹ قارون کی طرف بھیجا تھا، لیکن خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری قوم کو بھی گمراہ کیا، اور فیصلہ کیا انہوں نے کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ بھی اب پیدا ہوگا ہم ہر لڑکے کو ذبح کر دیں گے، لڑکی کو ہم زندہ رکھیں گے تاکہ ہم اس سے خدمت لے سکیں۔ مقصود یہ تھا کہ حق کا راستہ بالکل روک دیا جائے، بنی اسرائیل کے لوگ بھی اس خوف کی وجہ سے کہ یہ ظلم ہوگا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت، بربادی سے دوچار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سرخرو ہوئے۔ آیات 26 سے 27 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ناپاک منصوبے کا بیان۔ فرعون نے محسوس کر لیا کہ رفتہ رفتہ میرے دربار میں، میرے سرداروں میں بھی کچھ لوگوں کی ہمدردیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کا ذکر ابھی آگے آ بھی جائے گا۔ ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ اگر تو میں نے بغیر کسی مشاورت کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کیا تو یہ جو سردار ان سے ہمدردی رکھتے ہیں میرے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ تو اس نے قرارداد پیش کی اپنے دربار میں، وقال فرعون، فرعون نے کہا کہ ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو، یعنی بادشاہ ہو کر اپنے درباریوں سے اجازت مانگ رہا ہے، سرداروں سے، ضروری مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں۔ ولیدعو ربہ، یہ پکارتا رہے اپنے رب کو، دعا کرتا رہے اپنے رب سے، دیکھتے اس کا رب اس کی کیا مدد کرتا ہے، اور مجھے ڈر ہے ان یبدل دینکم، کہ یہ تمہارے اس پورے نظام کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ہمارے اعتبار سے زمین میں فساد مچا دے گا، ہمارے اس پورے کے اوپر اقتدار کو خطرے میں ڈال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ فرعون نے یہ منصوبہ پیش کر دیا ہے ناپاک دربار میں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ ہی کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے گا ہر سرکش اور متکبر شخص کے مقابلے میں۔ اب اللہ کی مدد آ گئی، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ آیات 28 تا 29 میں مومن آل فرعون کا عمران افروز کلمہ حق۔ اللہ نے کسی نبی کی بات کو اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کی بات کو تفصیل سے بیان کیا، جس نے ایک جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا تھا۔ یہ ہے اصل میں اللہ کو پسند، یہ جہاد افضل جہاد ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ یہ شخص حضرت موسیٰ پر دل سے تو ایمان لا چکا تھا، لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اگر اب بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت نہ کی تو پھر کب کروں گا، لہذا اللہ کا بندہ یہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے فرعون کے دربار میں ایک بڑا جامع واز فرمایا، اس نے کہا کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں معجزے لے کر آیا، عصا پھینکتا ہے تو اژدھا بن جاتا ہے، ہاتھ نکالتا ہے گریبان سے تو چمک رہا ہوتا ہے، اگر اس کا دعوی رسالت جھوٹا ہے اسے خود اس کی سزا مل جائے گی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ آج ہمارے پاس حکومت ہے، لیکن کیا ہم اس حکومت کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہیں، زلزلوں کو روک سکتے، تیز آندھیوں کو روک سکتے، طوفانوں کو روک سکتے ہیں؟ فرعون نے جب اس کی گفتگو دربار میں سنی کہ اس کی گفتگو سے تو پورے دربار پہ ایک اثر قائم ہو گیا، لہذا اس نے فوراً بات کو بدلا، انٹرپٹ کیا، اس نے کہا میں تمہیں جو بھی دعوت دے رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، انی ارا ما لا ترون واہدیکم سبیل الرشاد، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تباہی اپنے نظام کی نظر آ رہی ہے اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں، میری بات مانو، مجھے اجازت دو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ختم کر دوں۔ مومن آل فرعون نے فرعون کی بات کا اثر نہیں لیا اور اپنی گفتگو انہوں نے جاری رکھی، انہوں نے قوم کو خبردار کیا، نمبر ایک، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تمہارا وہی انجام ہوگا جو انجام اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود ان کا ہو چکا ہے یا بات کی قوموں کا ہوا۔ نمبر دو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر اچانک ایک دن عذاب آئے گا، تم پیٹ پھینک کر بھاگو گے، چیخ پکار کرو گے، لیکن کوئی تمہاری اس وقت مدد نہ کر سکے گا۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں چیخ پکار والے دن کا، تم فریادیں کرو گے، پیٹ پھیر کے بھاگو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ نمبر تین، دیکھو اس سے پہلے اللہ نے تمہاری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا، تم نے ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا اور جب وہ فوت ہو گئے تم نے کہا بس معاملہ ختم، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تمام ضروریات پوری کرنی ہے، رب ہے، ہدایت بندوں کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک اور رسول بھیج دی ہیں، لہذا اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو تمہارا برا انجام ہوگا۔ نمبر چار، جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو چھٹلاتے اور اس پر اعتراضات کرتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر وہ ہدایت کی قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے پھر بیچ میں انٹرپٹ کیا، آیات 36-37 میں اس کی ایک اور سازش کا ذکر ہے، حق سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اصل ایشوز سے توجہات کو ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو اہمیت دے دی جاتی ہے، کوئی متنازع بیان دے دیا جائے گا سب کے سب لوگ اس بیان کے حوالے سے گفتگو کرنے لگیں گے، اور اندر خانے کوئی اور حرکت ہے جو بڑی وہ کر لی جائے گی، ہر دور میں ہوتا ہے، قوم کو کرکٹ میں لگا دو قوم اس میں لگ گئی ہے، اور کوئی نیا آرڈیننس لے آؤ اور اتنے ٹیکس قوم کے اوپر لگا دو، وہ ٹیکس ادھر لگ گئے اور قوم ادھر لگی ہوئی ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور نان ایشوز میں الجھانا قوم۔ فرعون نے کیسے الجھایا؟ فرعون نے اپنے سپہ سالار حامان سے کہا کہ میں نے زمین میں تو دیکھا ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام کا معبود نظر نہیں آیا، ممکن ہے آسمانوں میں ہو، تو تم ایسا کرو کہ خوب اینٹیں تیار کرو، مٹی گرم کرو، ان سے اینٹیں بناؤ، اور ان اینٹوں سے میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ، میں اس محل پہ چڑھ کے جاؤں گا اور جا کر آسمانوں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے کہ نہیں۔ اب قوم ساری اس طرف لگ گئی، پہلے تو اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، اب ان اینٹوں سے محل بنے گا، پھر محل کی دیکھتے رہیں گے کتنا ہوا، پھر دیکھیں گے آج فرعون صاحب نے اپڈیٹ دیا، اب یہ اوپر جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے کہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ فرعون کے لیے اس کی ساری حرکتیں مزین کر دی گئیں، بڑا خوش ہوا کہ میں نے اس سازش کے ذریعے سے توجہات کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ڈائیورٹ کر دیا، لیکن بالآخر آگے مضمون آ رہا ہے کہ تباہی بربادی سے دوچار ہوا اور یہ ساری حرکت اس کے کام نہ آئی۔ آیات 38-40 میں مومن آل فرعون کا رکت آمیز بات ہے، اب مومن آل فرعون نے پھر آخری باتیں اپنی قوم سے کی ہیں، اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ تمہارا خیر خواہ فرعون نہیں ہے، تمہارا خیر خواہ میں ہوں، میں تمہیں اصل حقیقت بتا رہا ہوں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں بہتر ہیں دائمی، جو برائی کرے گا اس کو ویسی سزا ملے گی، اور جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ بغیر حساب اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا، جنت کی دائمی اور لامحدود نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آیات 41-45 میں آل فرعون کا بندہ مومن کے خلاف جارحانہ رویہ اس کا ذکر ہے، بجائے اس کے کہ آل فرعون مومن آل فرعون کی بات کو مان لیتی، انہوں نے اس مومن کو دوبارہ سے شرک کی طرف آنے پر مجبور کیا، باپ دادا کا دین مت چھوڑو، اپنے اسی دین پر رہو جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے، مت بات مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اس پر مومن آل فرعون نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، مالی ادو کو میں لن نجات بت ادو ننی النار، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، جنت کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو شرک کی طرف، ایک ایسے شرک کی طرف کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ آخری اعتبار سے دلیل ہے، نہ اللہ کی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی دلیل نازل ہوئی ہے، اور عنقریب تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میری نصیحتیں تمہیں ایک وقت آئے گا یاد آئیں گی، اور تم میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد بشارت ہے کہ اللہ نے مومن آل فرعون کو ان کے شر سے محفوظ رکھا. البتہ یہاں اختلاف ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو لہذا وہ ان کا اشارہ ہے کہ یہ اشارہ حضرت موسیٰ کے لیے. بہرحال آیت سے دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں کہ مومن آل فرعون کو اللہ نے محفوظ رکھا آل فرعون کے شر سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا. آیت نمبر 40 میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. عذاب قبر کا کے لیے واضح دلیل تو احادیث مبارکہ میں ہے، ایک حدیث یہاں کوٹ بھی کر دی گئی، لیکن قرآن مجید میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر نہیں. قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر عذاب قبر کے لیے ہمیں اشارہ ملتا ہے. یہاں فرمایا کہ آل فرعون کو ہلاکت کے بعد صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، النار یورزون علیہا غدوم و عشیہ، آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا اب آل فرعون کو زیادہ شدید عذاب میں داخل کر دو. گویا قبر کا عذاب ہے، ابھی بھی صبح و شام اس عذاب کو بھگتتے ہیں، لیکن جہنم کا عذاب اس سے زیادہ شدید ہوگا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کے رسول کا ارشاد، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، اور یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اسے مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، طویل حدیث ہے جس میں قبر کے پورے عذاب کا ذکر ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے نیک ہوتا ہے تو قبر استقبال کرتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں مجھے تم سب سے زیادہ پسند، اب تم آئے ہو تو تم میری مہمان نوازی دیکھ لو گے. اور جنت تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، قبر تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور اگر برا شخص وہاں آتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں مجھے تم سے سب زیادہ نفرت تھی، آج تم میرے پاس آیا تو تم میرے اب تو میرا سلوک دیکھ لو گے. قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اندر گھس جاتی اور وہ جہنم کا ایک گھڑا بن جاتی. آیت 47-50 میں اہل جہنم کی فریاد کا ذکر ہے. وہ اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے اہل جہنم کہ انا کنا لکم تبان فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، تم پنڈت تھے، پادری تھے، پروہت تھے، پجاری تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے قائد تھے، ہم تمہارے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ہم تمہارے مرید تھے، تم ہمیں کچھ جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو؟ تو وہ لیڈر اس وقت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اور اب ہمیں جہنم ہی کو بھگتنا ہے. اب اس کے بعد اہل جہنم پھر جہنم پر مامور فرشتوں سے التجا کریں گے کہ اللہ سے کہو کہ کم از کم ایک دن کے لیے ہمارے اوپر عذاب میں کمی کر دے، ایک ہی دن صرف چلیں، ایک ہی دن کے لیے، یخفف عنا یوم من العذاب. وہ فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ کہیں گے بالکل آئے تھے. تم نے ان کی دعوت کے حوالے سے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کہا جی ہم نے ان کا انکار کر دیا. وہ کہیں گے فذوقوا، اب چکھو اس عذاب کا مزہ، ہم کوئی تمہارے لیے اللہ سے دعا نہیں کر دیں، مسلسل چکھو اس عذاب کا مزہ، کوئی ایک دن کی بھی تخفیف نہیں ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آیات 51-55 میں فرمایا کہ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا. فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں، خاص طور پر آخرت میں بھی کریں گے، جس روز کے کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مجرم اس روز عذاب سے اور لعنت سے بچ سکیں گے. ماضی میں اللہ نے حضرت موسیٰ، مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل کی مدد کی، اور اب اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ان کے مخلص امتیوں کی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کامیابی کی منزل قریب ہے، لہذا جو بھی اس جد و جہود کے دوران کوئی ایسا کام ہوا ہے جو معیار مطلوب کے مطابق نہیں تھا، اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرتے رہیے. اللہ کا مدد کا وعدہ برحق کے سچا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ ضرور آپ کی اور اہل حق کی مدد فرمائے گا. آیات 56-57 میں حق کے دشمنوں کے لیے وعید ہے. یہاں فرمایا کہ جو دشمن اللہ کے احکامات پر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات بالکل بے بنیاد ہیں، حقیقت میں ان کا تکبر ہے جو انہیں حق کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا ہے. وہ خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کی انا حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. اگر ہم نے محمد کی بات مان لی، ہم نے ان کی غلامی اختیار کر لی، تو پھر ہماری سرداری، ہماری چودرات کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لیکن اللہ ان کو ذلیل کر کے رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی بنا طلب کریں. جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، وہ انسانوں کو بھی دوبارہ بنائے گا، اور قیامت قائم کر کے مجرموں کو ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا دے گا. آیات 58-63 میں فرمایا کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں. بڑا لطیف انداز ہے بعض دانشوروں کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر کے گناہوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں. اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. جب ماں پسند نہیں کرتی کہ بندہ جہنم میں جائے، آگ میں جلے، تو کیا اللہ پسند کرے گا؟ لہذا یہ صرف خامخی لوگوں نے ڈرا رکھا ہے. جو ذکر آتا ہے قرآن پاک میں جہنم کا، یہ صرف اس لیے تاکہ کوئی انسان زیادہ جری نہ ہو جائے، تاکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا. 100-100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، رحمت کا بیان. یہاں فرمایا کہ نہیں، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، لا یستوی الاعمى والبصیر، اسی طریقے پر جو گناہ کرنے والے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں برابر نہیں ہوں گے، نتیجہ مختلف ہوگا. نیکوکار ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے. اگر اللہ نے سب کو بخش دینا تھا تو شریعت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ عمل کرو شریعت پر یا نہ کرو، برابر ہے، اللہ سبھی کو بخش دیتا. تو پھر قرآن بھیجنے کی، نبیوں کو بھیجنے کی، شریعت کو دینے کی، کرامن کاتبین کو بٹھا کر حساب کتاب نوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ سبھی کو بخش دیتا. تو 90 عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی ہو بل عذاب العلیم. اے نبی، میرے بندوں کو بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے. اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہے. آیت نمبر 60 میں اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بشارت دی گئی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر شب میں سمایا دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، مزید فرما رہا ہے کہ جو سرکش تکبر کی وجہ سے مجھے نہیں پکارتے، اللہ تعالی عنقریب ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت، مجھ سے دعا سے اعراض کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں. تو کتنی ہماری محرومی ہے کہ اللہ ہمیں کہے کہ مجھے پکارو، جتنا پکارو اتنا وہ خوش ہوتا ہے، خزانے اس کے لامحدود ہیں، جو مانگو وہ دینے پر قادر ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکار رہے ہیں تو کتنی بڑی ناشکری کر رہے ہیں، کتنی سری ناانصافی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 61-65 میں حکم یہ ہے کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے، جس کے تم پر بے شمار احسانات ہیں. نمبر ایک، اللہ نے انسانوں کے آرام و سکون کے لیے رات بنائی، اللہ نے دن کو روشن بنایا تاکہ انسان ضروری سرگرمیاں انجام دے سکیں، اللہ نے زمین کو جائے سکون بنایا تاکہ اس پر آسانی سے رہائشی، تجارتی، زراعتی اور دیگر سہولیات حاصل کر سکے، اللہ نے آسمان کو انسانوں کے لیے مضبوط چھت کی صورت عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو بہترین صورت بہترین ساتھ میں پیدا فرمایا، اللہ ہی نے انسانوں کو انتہائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا. تو بلا شبہ اللہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے، وہی محسن حقیقی ہے. لہذا حکم دیا گیا فَقُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو. ماضی کی اکثر قومیں اس حقیقت سے غافل تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور نجات دہندہ سمجھتی رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے اور توحید خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 66 میں پھر وہی مضمون ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ زمر میں پڑھا کہ باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی. اے نبی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے روک دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں، لہذا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار سکتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. گویا باطل کے ساتھ کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آیات 67-68 میں فرمایا کہ غور کرو اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے. پہلے انسان مٹی سے بنائے گئے، اس کے بعد ہر انسان کی تخلیق نطفے سے ہوتی، نطفے کو اللہ علقہ بناتا ہے اور پھر علقہ کو ترقی دیتے دیتے، جمے ہوئے خون کو ترقی دیتے دیتے اللہ تعالیٰ پورا بچہ بنا دیتا ہے. اللہ انسان کو بچے کی صورت میں دنیا میں لے آتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، کچھ پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اس پوری تخلیق، اپنے پورے وجود پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا کاریگر ہے، کتنا بڑا صنع ہے. جس اللہ نے پہلی بار اس طرح بنایا کہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ زندہ رکھتا ہے، وہی موت دے گا، وہ دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بعد آیات 69-77 میں چٹلانے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ اتنی واضح باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے احکامات، اس کے نشانیوں کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں. انا یسرفون، وہ پھرائے جا رہے ہیں. ہمیشہ پنڈت ہوگا، پادری ہوگا، دنیا دار قسم کے پیر ہوں گے، وہ ہیں جو شرک کے لیے جھوٹے سچے دلائل دیتے رہتے ہیں. بلکہ سچے دلائل کیا ہوں گے؟ جھوٹے دلائل ہوتے ہیں اور طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ان قریب ان سب کی گردنوں میں توپ ہوں گے، انہیں کھولتے پانی میں گھسیٹا جائے گا اور اس کے بعد پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا تمہارے معبود کا ہے، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہاں پر وہ صاف اپنے جرم سے انکار کر دیں گے، لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. اللہ فرمائے گا یہ ہے تمہارے شرک اور تکبر کا انجام، اب ہمیشہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیت 78 موضوع ہے معجزہ اللہ ہی عطا فرماتا. مشرکین کے پاس ایک اور دلیل یہ بھی تھی اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کے لیے، ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے، دکھا دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں. اللہ نے فرمایا کہ معجزہ قرآن ہے، اس کے جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. باقی آج تک کوئی قوم فرمائشی معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی. قوم سمود کو ان کی فرمائش کے مطابق زندہ اونٹنی ایک پہاڑ سے نکال کے دکھا دی گئی، کیا ایمان لائے؟ تم بھی ایمان نہیں لاؤ. لہذا آج تک کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا. رسول بہت سارے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نبی کچھ کا ذکر ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، کچھ کا ذکر بیان نہیں کیا، لیکن کوئی رسول معجزہ اپنے اختیار سے نہیں دکھا سکے. اللہ ہی نے رسولوں کو معجزے عطا کیے، اور جب اللہ کی طرف سے بولت قوموں کی ختم ہوئی، اللہ نے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا، اہل ایمان کو اللہ نے نجات دی، سرکشوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برباد کیا. آیات 79-81 میں چوپایوں کو اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا. فرمایا کہ دیکھو اللہ نے انسانوں کی سہولت اور لذت اور فائدوں کے لیے چوپائے تخلیق کی ہیں. نمبر ایک, ان میں سے بعض ایسے طاقتور ہیں کہ انسان ان پر سوار ہو کر دور دراز کی منزلیں طے کرتا ہے. بعض حلال ہیں جن سے انسان گوشت جیسی لذیذ غذا حاصل کرتا ہے. بعض بار برداری کے کام آتے ہیں, بوجھل اشیاء دور دراز کے علاقوں اور بلند مقامات تک پہنچاتے ہیں. آج بھی پہاڑی علاقوں میں گدھے خچر گھوڑے ان کی اہمیت ابھی بھی مسلط, اور وہاں پر انہی کے ذریعے سے سامانوں پر پہنچتا. چار ان میں دیگر فوائد بھی ہیں, مثلا ان سے دودھ جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے, دودھ سے پھر کئی چیزیں بنتی ہیں. ان کی کھالوں سے قیمتی اثاثہ جات گرم لباس کئی مصنوعات بنتی ہیں. ان کی چربی سے گھی اور صابن حاصل ہوتا ہے. ان کی کھاد سے زراعت میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر جس طرح چوپائے خشکی کی سواری, اللہ نے کشتیوں کی صورت میں ایک سواری سمندر کی بھی دے دی ہے. کتنی بڑی نشانی ہے, اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز ہیں لیکن ڈوبتے نہیں. اللہ نے انسان کو کیسا ہنر سکھایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی بنائی تھی, ان کے ذریعے سے گویا انسانوں کو کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا. فرمایا کیسی کیسی نعمتیں اور نشانیاں تمہارے سامنے ہیں, پھر بھی انسانوں کی اکثریت اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کو تیار ہے, اس کے احسانات کو ماننے کو تیار ہے. آخری آیات ہیں سورہ مومن کی, آیات 82 تا 85. مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو. فرمایا کہ جب ماضی میں ہمارے رسول قوموں کی طرف دعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے علم وحی کا مذاق اڑایا اپنے جدید علوم اپنی ٹیکنالوجی اس کی بنیاد پر. فرحوا بما عندهم من العلم, جو ان کے پاس علم تھا ہماری ٹیکنالوجی ہماری ریسرچ اس کو ترجیح دی اور وحی کے علم کا مذاق اڑایا. آج بھی ایسا ہی ہے, ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے, جدید علوم کی ہے, اپنے بچوں کو اسی طرف لگاتے ہیں. دینی علوم کو تو ہم نے بالکل پسے پشت ڈال رکھا, لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا اب ان کو معلوم ہوا کہ ہماری ساری ٹیکنالوجی دری کی دری رہ گئی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں خالص توحید کے ساتھ اور اپنے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جب عذاب آ جاتا ہے اس کے آثار آ جاتے ہیں تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو ملیہ پیٹ کر دیتا ہے. سورہ حج میں سجدہ, اس سورت کا مضمون ہے کہ اللہ ہی کی طرف دعوت دو. سورہ زمر میں پڑھا اللہ ہی کی عبادت کرو, سورہ مومن میں پڑھا اللہ ہی سے دعا کرو, اور اب مضمون آ رہا ہے سورہ میں سجدہ میں کہ صرف اللہ ہی کی طرف دعوت. ڈاکٹر سارا صاحب کی ایک کتاب ہے توحید عملی, جس میں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان تمام صورتوں کے مضامین کو ایک خاص رب کے ساتھ بیان کیا. نمبر ایک, انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو, اس کی غلامی کرو, اس کا کہنا مانو. نمبر دو, دعا عبادت کا اصل جوہر ہے, الدعاء مخل عبادہ, دعا بھی صرف اللہ سے مانگو. یہ دو باتیں تو ہیں انفرادی اعتبار سے. نمبر تین, اب پورے معاشرے میں اللہ کی بندگی کو قائم کرنا ہے, اجتماعی قوانین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو, اقامت دین ہو. وہ کیسے ہوگی, اکیلے نہیں کر سکتے, لہذا اس کے لیے دعوت دو, جماعت بناؤ. تو وہ دعوت اللہ ہی کی طرف دو, جب جماعت بن جائے اب اللہ کے دین کو قائم کرو. تو اقامت دین یہ موضوع ہے اگلی سورت کا, سورہ شورا کا, اور دعوت دین یہ موضوع ہے سورہ آل عمران سجدہ کا. تو ان چار صورتوں میں یہ ربط ہے جو بڑے خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے. توحید عملی کے نام سے, اس کے نام سے کتاب ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے, آیات 1 تا 8 میں قرآن کی عظمت اور دعوت کا بیان ہے, آیات 9 تا 12 میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ ہے, آیات 13 تا 18 میں سرکش قوموں کا دنیا میں کیا انجام ہوا اس کا بیان ہے, آیات 19 تا 29 میں سرکش قوموں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا اس کی خبر ہے, آیات 30 تا 36 میں اللہ کا پسندیدہ کردار عظیمت کے درجے پر بیان ہوا, اعلیٰ درجے پر جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے وہ کردار. آیات 37 تا 39 میں اللہ کی نشانیاں ان کا تذکرہ ہے, آیات 40 تا 45 میں پھر عظمت قرآن ہے, آیات 46 تا 48 میں روز قیامت اعمال کے نتیجے کی تفصیل ہے, آیات 49 تا 51 میں انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے, اور آیات 52-54 میں پھر عظمت قرآن کا بیان ہے. آیات 1-5 قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایسے سعادت مندوں کے لیے جو قرآن کریم کا علم سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں ہم نے ان کے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. کیسے؟ ہم نے قرآن مجید کو آیات کی صورت میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آسانی سے ایک ایک آیت سمجھتے جائیں اور قرآن مجید کا فہم حاصل ہو جائے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک زبان زندہ میں نازل کیا، زبان عربی جو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، سیکھی جا سکتی. عبرانی یا سریانی میں پہلے کتابیں نازل ہوئی وہ زبانیں ڈیڈ ہیں، اب نہیں ہیں دنیا میں. عربی زبان زبان زندہ ہے، انتہائی فصیح زبان ہے، انتہائی بلیغ زبان ہے، انتہائی سائنٹیفک زبان ہے. کچھ رولز سیکھ لیجئے، اس رولز کے مطابق سارے آگے قاعدے چلتے رہتے ہیں. بڑی پیاری زبان ہے. یہ کتاب نیک لوگوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتی ہے اور مجرموں کو دردناک عذاب سے خبردار کرتی ہے. لیکن مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی یہ ہے، وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی دلیل ہمارے سامنے لے آئیے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، آپ تبلیغ کرتے رہے ہم آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کی ایسی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے. آیات نمبر 6-8 میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان، قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وہ لوگوں کو اللہ کی خالص بندگی کرنے اور اس سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا پیغام دے رہے ہیں. مشرقین مکہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، لہذا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. انہیں ان کے جن امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے دونوں کا حکم دیا تھا. کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، سورہ مریم آیت 55. نماز مشرکین مکہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی صورت بگاڑ دی. وما کانا صلاتہم عند البیت الا بکاء وتصدیا، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہوتی مگر یہ کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. تو نماز تو پھر بھی یاد ہے انہیں، اس کی شکل بگاڑ دی. سورہ انفال آیت 35 میں اس کا ذکر ہے، نماز کی ان کی یہ صورت ہے. لیکن زکوٰۃ سرے سے ادا ہی نہیں کرتے. تو وویل للمشرکین، ہلاکت بربادی مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ نہ دینا بھی ایک قسم کا مشرکین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے بڑی کوتاہی، زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر دینا فرض ہے انہیں پر قربانی بھی واجب ہے. تو قربانی کا تو بڑا اہتمام ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہی لوگ اپنے زکوٰۃ بھی صحیح دیں تو معاشرے میں غربت کا بڑے مؤثر پیمانے پر ایک علاج ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کوتاہی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا گویا مشرکین سے مشابہت ہے. تو فرمایا کہ بربادی ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ آخرت کے انکاری ہیں. یقین ہوتا کہ اللہ کا حساب کتاب ہوگا تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتے. اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کے مطابق طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہمیں اپنے فضل سے ایسا ہی اجر عطا فرمائے. آیات 9-12 میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے. قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے. ان آیات میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی، 4 دنوں میں زمین بھی بنائی، اور زمین کے اندر تمام اشیاء کے خزانے رکھ دیے، اور ایسے رکھ دیے کہ وہ کافی ہیں زمین پر آنے والی مخلوقات کے لیے، سوال لسائری. پھر اس کے بعد اللہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور اللہ نے انہیں 7 آسمانوں کی صورت دے دی، اور ہر آسمان کو اللہ نے بتا دیا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا، اس نے کیا کرنا ہے. پھر اللہ نے پوچھا زمین سے اور آسمانوں سے کہ کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں، خوشی خوشی کہا کہ اللہ آپ جو ہمارے لیے ضابطہ طے کریں گے ہم اس کے مطابق کام کریں گے. جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں پر اور ان پر بھی جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، کہتے ہیں سب کچھ خود ہی بنا رہا ہے، آسمان بھی خود بنے، زمین بھی خود بنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیات 13-18 میں قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ ان آیات میں ان بدبختوں کے لیے وعید ہے جو قرآن کی صاف اور واضح دعوت آنے کے باوجود، کھلی کھلی باتیں بیان ہونے کے باوجود جھٹلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم ہود اور قوم ثمود کا ہوا۔ قوم ہود یا قوم عاد، جب ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے تکبر سے، حقارت سے اس دعوت کو جھٹلا کر نعرہ لگایا، من اشد منا قوا، کون ہم سے قوت میں زیادہ ہو سکتا ہے، ہماری قوت، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے اونچے لمبے قد کاٹ، کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہے، کون ہم پر عذاب نازل کر سکتا ہے، کون ہمیں ہلاک کر سکتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر اللہ نے اس قوم پر ایک تیز ہوا چھوڑ دی، 8 دن اور 7 راتیں ہوا نے اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکا، اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ قوم ثمود کو بھی اللہ نے ہدایت دی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، بد نصیبوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، زوردار زلزلے سے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے۔ البتہ ہر دور میں اللہ نے ایمان لانے والوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کی عذاب سے حفاظت فرمائی، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ تو دنیا میں سرکش قوموں کے انجام کا ذکر تھا، اب ذرا آئیے آخرت میں کیا ہوگا۔ آیات 19-24 کا مضمون بہت ہی لرزا دینے والا ہے۔ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے کھال گواہی دیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ شخص کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، کیا کیا دیکھا اس نے، کس کس نیت سے دیکھا ہے اس نے۔ کان بتائیں گے یہ کن محفلوں میں گیا ہے، کیا کیا چیزیں اس نے سنی ہیں، اور کھالے بتائیں گی کہ کیا کیا جرم اس نے ہمارے ذریعے سے کیے۔ مجرموں کو غصہ آ جائے گا اور وہ پلٹ کر کہیں گے لما شاہد تم علینا، اپنے آزا سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ آزا جواب دیں گے کہ آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت دے رکھی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ پتھر بولتے نہیں ہیں، پتھروں کی بھی زبان ہے، پتھروں والے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم کترانے پڑتے ہیں، قرآن کی گواہی۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تم جرم کر رہے ہو 100 پردوں میں، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تمہارے اس گمان نے تمہیں برباد کر دیا، حالانکہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ تھے، تم ہم سے بچ کے تو کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اب چاہے تم فریاد کرو یا نہ کرو تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اب تمہیں آگ کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت 25، برے لوگوں کے ساتھ ہی بھی برے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو پھر ہم برے ساتھ ہی اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور گمراہ کرنے والا شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ شیطان بھی اور یہ برے دوست بھی اور سے اور جرائم کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہاں ہاتھ مار لو، اس طریقے پر فراڈ ہو سکتا ہے، یہاں گنجائش ہے، ادھر کھانچا نکل سکتا ہے، تو وہ لوگ پٹیاں پڑھاتے ہیں، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اور جب یہ کام کرتے کرتے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور وہ مستقل عذاب اور خسارے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ آیات 26-29 میں تبلیغ قرآن سے دشمنی کے انجام کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے رہے کرتے رہے، اس کے اثرات لوگوں پر ہوں گے اور لوگ دائرہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوں گے اور بالآخر یہ غالب ہو جائیں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ بیان ہو رہا ہو تو اس کے درمیان میں شور شرابہ کرو تاکہ تم ہی غالب رہو، یہ قرآن اس کا پیغام پھیلتا رہا تو ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ہم یہی تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ حق کا غلبہ اس کی منزل تک ہمیں پہنچائے تو ذریعہ یہی قرآن، قرآن کے ذریعے سے فتنوں سے نکلیں گے، اس کے ذریعے سے عزت ملے گی۔ فرمایا کہ عنقریب قرآن سے دشمنی کرنے والوں کو بدترین عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے آج دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچلیں, انہیں ہم ذلیل کریں, رسوا کریں. تو قیامت کے دن مزید گمراہ کرنے والوں کی رسوائی میں اضافہ ہوگا. اللہ ہمیں تبلیغ قرآن کے مبارک کام کے لیے قبول فرمائے اور جان و مال سے اس باقیزہ مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 30 سے 32, کل تعلیمات دینی کا خلاصہ و اتر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر استقامت اختیار کی ڈٹ گئے اور کسی عمل کا ذکر نہیں, صرف استقامت کا ذکر. فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں کہ نہ تم پر اب کوئی خوف ہوگا, نہ تم غم سے دوچار ہوں گے, اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جنت میں تم جو مانگو گے ملے گا اور جو تمہاری نفسانی خواہشات ہیں ان کی تسکین ہوگی. اب یہ استقامت کیا ہے؟ اس لفظ استقامت میں کل دین کے عملی تقاضے مضمر ہیں, پوشیدہ ہیں. بڑی پیاری حدیث آتی ہے مسلم شریف میں, حضرت صفیان بن عبداللہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دے کہ میں آپ کے علاوہ اس بارے میں کسی سے اور کچھ نہ پوچھوں, ایک ہی بات بتا دے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پر استقامت اختیار کرو, اس پر ڈٹ جاؤ. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ایک استقامت ظاہری ہے, جب مان لیا کہ ہمارا رب, ہمارا مالک, ہماری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے, تو نمبر ایک اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے مکمل اطاعت کرو. اس لیے کہ سب کچھ جب وہ دے رہا ہے تو مجھے پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے. احسان مندی کا تقاضا یہ. جو نمبر دو, جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو پھیلاؤ, اس کو عام کرو, امر بالمعروف. نمبر تین, جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کا رستہ روکو, اس سے نفرت کرو, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ نہی عن المنکر. گویا کل دین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لفظ میں پوشیدہ ہے. استقامت باطنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا. جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس میں میری خیر خواہی ہے, وہ میرا مالک, میرا خالق اور میری تمام ضروریات پوری کرنے والا, اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا. نمبر دو, اللہ کا شکر کرنا, ہر عطا کو اس کی نعمت سمجھنا, اس پر تکبر نہ کرنا, جو کچھ ملا اللہ نے دیا. نمبر تین, اللہ ہی سے ڈرنا, مخافت اللہ. نمبر چار, اللہ ہی سے امید رکھنا, اسی پہ بھروسہ کرنا. نمبر پانچ, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا. اسی بارے میں ہم نے پڑھا, وہ فوز امری اللہ, مومن آل فرعون نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اپنے تمام فکریں دین کی طرف لگا دینا. بشارت ہے کہ جو بندہ اپنی فکریں دین کے لیے لگا دیتا ہے اس کے تمام معاملات کی فکریں اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے, کار سازے ماں با فکر کار ماں, فکر ماں درکار ماں آزار ماں. میرا کارساز, ہمارا کارساز ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ ہماری مصلحت کو ہم سے بڑھ کر جانتا. ہم اپنے کاموں کی فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف ہی دیتے ہیں. ہمارا علم محدود, وسائل محدود, بہتر ہے کہ معاملات اللہ کے حوالے کر دیے جائیں. صوفیہ کا بڑا پیارا قول ہے, کل استقامت خیر من الف کرامہ, استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے دنیا میں بھی حوصلہ دیتے, جیسے شیطانی قوت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا. فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمارے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں, ہمیں نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں, ہمیں مشکلات میں صبر اور حوصلہ دیتے. اور جنگ بدر میں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ فرشتے نازل ہی ہو گئے تھے اہل ایمان کی مدد کے لیے. پھر فرشتے آخرت کے حوالے سے بھی خوشخبری دیتے کہ آخرت میں تم نے یہاں پر پابندیاں قبول کی ہیں, آخرت میں تمہیں ہر نعمت کی آزادی ہوگی, جو چاہو گے ملو گے, ملے گا, جو خواہش کرو گے وہ دیا جائے گا, لیکن جو مانگو گے, جو تمہارے نفس کی خواہشات ہوں گی, یہ صرف ابتدائی ضیافت ہوگی. نوزل من غفور رحیم. اصل جنت کی نعمتیں کیا ہیں اس کے بارے میں حدیث سن لیجیے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا، اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا. اگر تم چاہو تو پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، انسان نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے. اللہ ہمیں یہ ٹھنڈک عطا فرمائے. اصل نعمتیں کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آیت 33 میں فرمایا کہ بہترین بات ہے دعوت اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ دعوت کا کام صدقہ جاریہ، کوئی ایک آدمی بھی اگر آپ کی وجہ سے غفلت سے نکل کر اللہ کے رستے کی طرف آ گیا، آپ کے بارے نیارے ہو گئے، عمل وہ کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. یہ دعوت اللہ کا عمل دوسروں کے لیے پائیدار خدمت خلق ہے، یہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. کھانا کھلا دیا، وقتی مسئلہ حل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت سے بچا لیا. لیکن اس دعوت اللہ کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ بھی یہاں پر ڈسکس ہوئے، بیان ہوئے. نمبر ایک، انسان جو دعوت دے رہا ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کر رہا ہو، ورنہ لوگوں کو بدل کر دے گا. ان کی تقدیریں دیکھو، ان کا اپنا کردار دیکھو، لوگ اور دین سے دور ہوں گے ایسے لوگوں کو دیکھ کر. وبال ملے گا اس کو دین سے دور کرنے کا کہ یہ غلط اسلام کی ترجمانی کر رہا. نمبر دو، اس دعوت کے ذریعے سے کوئی نیا فرقہ وجود میں نہ لایا جائے، بلکہ کہا جائے اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. یہ نہ ہو کہ دعوت ایسی باتوں کی دینا شروع کر دے کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے. اور نمبر تین یہ کہ تکبر نہ ہو، بولے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں پر تمہیں حقیر نہیں سمجھ رہا کہ تم گناہگار ہو، گھٹیا ہو، اور میں بڑا پارسا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں خود بھی گناہگار ہوں. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ایک آئینہ نظر آئے، میں بھی اس حوالے سے اپنی اصلاح کروں، اور میں تمہیں بھی جو چیز اپنے لیے پسند کروں تمہارے لیے پسند کروں، تمہیں بھی برائی سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعوت اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 34 سے 36 میں فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. پورے مکی دور میں یہی حکم تھا کہ مخالفین کی مخالفت کا جواب اگر تم نے دیا تو ان کے پاس قوت ہے، وہ تمہیں کچل دے گی. اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے حسن سلوک سے دوسروں کو بھی اسلام کی طرف مائل کر کے اپنی قوت کو بڑھانا ہے. تو لہذا برائی کا جواب اچھائی سے دو. جو تمہارا بدترین دشمن ہوگا، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. آج کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے پیسیو ریزسٹنس. ریزسٹنس تو ہے، آپ اپنے موقع پر جمے ہوئے ہیں، اس سے ہل نہیں رہے، لیکن آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے. کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ دعا دے رہے ہیں، کوئی آپ کو مار رہا ہے تو آپ اس کو پھول پیش کر رہے ہیں، پتھر مارتا ہے آپ پھول پیش کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اپنی افرادی قوت کو بچایا جاتا ہے، کیونکہ مخالفین کو انہیں مٹانے کا اخلاقی جواز نہیں ملتا. آپ کچھ کر نہیں رہے تو آپ کو ختم نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دعوت تبلیغ کے ذریعے اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایک آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، دوسرا اخلاق سے پیش آ رہا ہے، لوگوں کی حمایت کس کے ساتھ ہوگی؟ جو اخلاق پر عمل کر رہا ہے. ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت مل جاتی ہے، تاکہ کچے پکے ساتھیوں کو کوئی کامیابی نہ ملے. انہیں کامیابی مل گئی، اقتدار مل گیا، تو پھر تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، ذرا ان کی تربیت ہو جائے. ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جائے، تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جا سکے. بغیر بھرپور وار کی کامیابی نہیں ملے گی، لیکن اس کے لیے ذرا بھی کچھ ان کے اندر انتقام کی آگ کو جمع کرنا. مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، امیہ بن خلف کو بہت بچانے کی کوشش کی عبد الرحمن بن عوف نے بدر کے دن، اس لیے کہ دور جاہلیت میں اس کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے. لیکن امیہ بن خلف کس کا آقا تھا؟ حضرت بلال کا آقا تھا، حضرت بلال اس کے غلام تھے، اور بڑا ظلم کیا اس بدبخت نے حضرت بلال پر. حضرت بلال نے بدر کے دن اس کو نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے لگ گئے. عبد الرحمن بن عوف نے بچانے کی کوشش کی، اس کو گرا کر عبد الرحمن بن عوف اوپر لیٹ گئے. حضرت بلال نے کھینچ کے ان کو ہٹایا اور اس کے سینے کے اندر نیزہ پیوست کیا، اس کو ہلاکت سے دوچار کیا. تو تاکہ انتقام کے جذبے کو پکایا جائے، وقت آنے پر بھرپور چوٹ لگائی جائے باطل پر. میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. تو بھرپور وار اسی کا ہوگا جس کے اندر انتقام کی آگ کو پکایا جائے. البتہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان نہیں ہے, بہت مشکل. نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے. فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ سعادت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو. یہ سعادت اسی کو ملتی ہے کہ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو. مزید ہدایت دی گئی, اگر کبھی شیطان تمہیں اکسا ہی دے اور تم بھی برائی کے جواب میں وہ انداز اختیار کر لو تو فوراً اللہ سے معافی مانگو. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیات 37-38 حکم دیا گیا کہ مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرو. اللہ نے رات بنائی, دن بنایا, سورج بنایا, چاند بنایا, لیکن بڑائی ان مظاہر قدرت کی نہیں ہے, بڑائی اللہ کی ہے. لہذا سجدہ ان کو نہیں کرنا, سجدہ اللہ کو کرنا ہے. لیکن اگر وہ لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کریں تو فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یا جو بھی مقربین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ہیں وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کی تسبیح سے نہیں تھکتے, اللہ کی بندگی سے نہیں تھکتے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 39 کا مضمون ہے کہ زمین کو زندہ کرنے والا انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. بارش نہیں ہوتی ہے, خشک سالی ہوتی ہے, بالکل ویران مردہ پڑی ہوتی ہے. اللہ بارش نازل فرماتا ہے, ایک دم سبزہ اگتا ہے, زمین گویا سج جاتی ہے, یہ سبزہ اس کا زیور ہے اور زندگی زندگی نظر آتی ہے. فرمایا جس اللہ نے تمہارے سامنے زمین کو زندہ کیا, کئی بار زندہ کیا, وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا. آیات 40-42 میں عظمت قرآن کا ذکر ہے. ایسے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا ان کے مفہوم میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں. قرآن ایک زبردست کتاب ہے, یہ اپنی محافظت اپنی حفاظت خود کرنے والی ہے. تو اگر کوئی لوگ قرآن مجید کے مضامین پر اعتراضات کریں گے یا کوئی لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے, قرآن خود ہی ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ کا مطلب تو اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے پہلے اپنے منہ کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو, اپنے سر کا مسا کرو, اپنے پیروں کو دھو لو. تو کیا اچھا معاشرہ قائم کرنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا؟ قرآن کہتا ہے جب خوف کا معاملہ ہو تو آدھے لوگ نماز قائم کرے, آدھے پہرے پر رہے, پھر بقیہ آدھے آ کے نماز قائم کریں, باقی پہرے پر چلے جائیں. کیا اچھا معاشرہ آدھے لوگوں نے قائم کرنا؟ خود سوچی. اسی طرح سے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیلو, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو گویا جب جمعے کا معاشرہ ختم ہو جائے, معاشرے کا تیا پانچا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. تو قرآن اپنی حفاظت آپ کرتا ہے. کوئی پرویزی, کوئی غامدی, کوئی اس قسم کے لوگ قرآن مجید کے مضامین میں تحریف نہیں کر سکتے. یہ مضمون جو یہاں بیان ہوا ہے, اقبال کے بڑا پیارا شعر, ڈاکٹر سار احمد صاحب بڑے خاص انداز سے شعر کو پڑھا کرتے تھے کہ حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیا شرمندہ تعبیر نئے. اس قرآن مجید کے حروف میں کوئی شک پیدا کرنا نئے ناممکن ہے. تبدیل نئے, اس کے ٹیکسٹ کو بدلنا تبدیل کرنا ناممکن ہے, اور اس کی آیات کی کوئی منمانی تعویل اور تفسیر کر دینا ناممکن ہے. اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے, اس کے مضامین کی بھی حفاظت کی ہے. جو بدباطن قرآن حکیم کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف یا غلط محل و مقام کے حوالے سے مفہوم بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے علم میں ہیں. ایسے لوگ دنیا میں خواہشات نفس کے تحت اللہ کی ہدایت میں جو تحریف کی کوشش کر لیں ان قریب مجرم بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور برے انجام سے دوچار ہوں گے. اب اس کے بعد آج کا آخری مضمون ہے آیات 43-46 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ہوئی. ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ماضی میں رسولوں کے ساتھ ہوا تھا, وہی داستان دہرائی جا رہی ہے, صرف نام بدلے ہوئے ہیں, کردار وہی ہے, بس فرعون کی جگہ آج ابو جہل ہے, نمرود کی جگہ آج ابو جہل ہے. فرمایا کہ اللہ سزا دینے والا بھی, اللہ بخشنے والا بھی ہے. جہاں اللہ دین کے لیے ڈٹ جانے والوں کو اپنے انعامات سے نوازے گا, وہی ان جھٹلانے والوں کو بدترین سزا دے گا. فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے کسی عجمی زبان میں اور آپ انہیں پڑھ کے سناتے تو بہت بڑی بات ہوتی کہ محمد عربی بولنے والے انہوں نے کبھی کسی کے پاس جا کے اور کوئی زبان سیکھی نہیں اور آج عجمی زبان میں قرآن سنا رہے ہیں, بہت بڑا معجزہ ان کے لیے ہوتا. یہ تب بھی نہ مانتے, یہ کہتے یہ تو عجیب بات ہو گئی, ہم ہیں عرب اور ہماری ہدایت کے لیے زبان آئی ہے عجمی زبان. تو فرمایا جو مرضی انداز اختیار کر لیا جائے انہوں نے ماننا نہیں ہے, لہذا آپ ان کے طرز عمل کی وجہ سے غمگین نہ ہوں, دلگیر نہ ہوں, اپنا حوصلہ نہ ہاریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی, ان کے ساتھ بھی یہ کچھ کیا گیا تھا. تو یہ ہونا ہے, آپ اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. نتیجہ دنیا میں نہیں نکلے گا, دنیا دار العمل ہے, نتیجہ قیامت میں نکلے گا. 24ویں پارے کی آخری آیت ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو اچھا عمل کرے گا قیامت کے دن اس کو اچھا بدلہ مل جائے گا, جو برا عمل کر رہا ہے قیامت میں اسے برا بدلہ ملے گا. وما ربك بظلام للعبید, اے نبی آپ کا رب کسی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کا نہ صرف فہم عطا فرمائے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.